الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين سورہ زخرف کا مطالعہ کر رہے ہیں 25 پارے میں سورہ مبارکہ موجود ہے اور اس کی آیت نمبر 23 سے انشاءاللہ آج مطالعہ شروع کریں گے گزشتہ نشست میں جو آخری بات ہمارے سامنے آئی پچھلی آیت کے ذیل میں وہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ ہوں یا ماضی کی گمراہ اقوام انہوں نے اپنی گمراہی کے جواز کے لیے عام طور پر جو بہانہ پیش کیا وہ یہ بھی تھا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے آئے ہیں اور پیغمبروں نے لاکھوں نے سمجھایا مگر ایک عظیم اکثریت ماضی کی گمراہ قوموں کی وہ اسی ڈگر پر اڑی رہی کہ وہ کہتے کہ باپ دادا جو کرتے ہیں ہم اسی کی پیروی کرتے رہیں گے اس کے ذیل میں ہم نے اپنے تعلق سے بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ الحمدللہ ہمارے آبا و اجداد تو وہ مسلمان ہی تھے لیکن اگر ان سے کوئی خطا ہو گئی کوئی غلطی ہو گئی یا آج ہمارے علم میں آ گئی صحیح بات قرآن و سنت کی روشنی میں دین کی تعلیم کی روشنی میں اور ہمیں پتہ چلے کہ والدین کی یا باپ دادا کی یہ بات تو دین کی بات سے ٹکراتی تو ہمیں اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے لیکن اپنے لیے طے کرنا چاہیے کہ اگر ہم بھی غلطی پر ہیں ماضی سے غلطی چلی آ رہی ہے اور اب صحیح تر بات دین کی روشنی میں صحیح تر بات ہمارے سامنے آ گئی ہے تو ہم پر فرض یہ عائد ہوتا ہے کہ ہم صحیح بات کی پیروی کریں آج جو آئے شروع کر رہے ہیں جس سے مطالعہ اس میں بھی یہ نقطہ اور ایک دو باتیں ہمارے سامنے مزید آ رہی ہیں سورہ زخرف کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ اور اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں اگر کوئی خبردار کرنے والا ڈرانے والا رسول بھیجا الا قال مترفوها تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہ کہا انا وجدنا آباءنا على امتین ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا وانا على آثارهم مقتدون اور بے شک ہم تو انہی کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں پہلی بات اللہ کے رسول سے مخاطبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی کسی بستی میں اگر ہم نے کسی پیغمبر کو بھیجا بستی سے مراد عام طور پر مرکزی مقام ہوتا ہے جس سے ارد گرد کے علاقے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ ہر ہر گاؤں کے اندر دیہات کے اندر گلی کے اندر اللہ نے ماضی میں رسول کو بھیجا ہو نہیں ام القرا قرآن غرض استعمال کرتا ہے مرکزی بستی جو بڑا شہر ہوتا تھا اس علاقے میں ان اطراف میں اس علاقے کی طرف پیغمبروں کو بھیجا جاتا اور وہ مرکزی شہر دیگر علاقوں سے جڑا ہوتا دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن أُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِير کوئی امت ایسی نہیں گزری کوئی اقوام ایسی نہیں گزری جن میں کسی نذیر کو ڈرانے والے کو اللہ نے نہ بھیجا ہو یعنی جہاں لوگوں کی مادی حاجات جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ہوا بھی عطا کی ہے اور روشنی بھی عطا کی ہے اور پانی بھی عطا کیا اور دیگر چیزیں بھی عطا کی انسانوں کے جسم کو برقرار رکھنے کے لیے وہیں ان کی روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے کتابیں بھی نازل فرمائی پیغمبروں کو بھی بھیجا اگلی بار اس مقام پر یہ آئی کہ جب کبھی بھی ہم نے کسی نذیر کو ڈرانے والے یعنی پیغمبر کو ڈرانے سے مراد اللہ کی پکڑ اللہ کے عذاب سے ڈرانا یہ پیغمبروں کی بنیادی ذمہ داری رہی ہے بشیر اور نذیر والی قرآن کہتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 165 میں رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا مبشر بشارت دینے والا بنا کر اور منذرین انذار کرنے والا ڈرانے والا خبردار کرنے والا بنا کر یعنی جو لوگ اللہ کے رسول کی دعوت قبول کر لیں اللہ کی اطاعت پر آ جائیں ان کے لیے اللہ کی رضا اور جنت کی بشارت اور جو پیغمبر کی بات کو رد کر دیں، اللہ کی اطاعت سے انکار کریں، ان کے لیے اللہ کے عذاب کا ڈراوا. یہ پچھلے پیغمبروں کی بھی ذمہ داری تھی، یہ رسول اللہ کی بھی ذمہ داری تھی صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ قرآن میں سورہ احزاب میں پڑھ چکے ہیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد گواہی دینے والا، اور مبشر بشارت دینے والا، اور نذیر ڈرانے والا خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا. اس قرآن کے ذریعے یہ کام کرنا، یہ بھی قرآن نے بتایا. سورہ مریم کی آیت نمبر 97 میں ہے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا. اے نبی علیہ السلام، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کیا تاکہ اس کے ذریعے آپ بشارت دیں متقین کو، اور اس کے ذریعے ڈرائیں، خبردار کریں جھگڑالو قسم کے لوگوں کو. اب کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام پر نبوت ختم ہو گئی، تو آپ کے فرائض کو، آپ کی جو ذمہ داریاں تھیں ان کو ادا کرنا اب امت کے ذمے ہے، اور یہ کام قرآن کے ذریعے کرنا ہے. آج اگر انسانیت زندہ ہے اور موجود ہے تو یہ کام بھی موجود ہے، رہنا چاہیے. اور انسانوں تک یہ بات کہ اللہ کا پیغام پہنچے، بشارت کا فریضہ انجام دیا جائے، انذار کا فریضہ انجام دیا جائے، یہ ذمہ داری اب میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ضمن ایک اور اہم بات کہ یہ کام قرآن کے ذریعے سے، اے نبی اس قرآن کے ذریعے بشارت دیجئے، اس قرآن کے ذریعے جھگڑالو قسم کے لوگوں کو ڈرائیے. اب جب اللہ نے پچھلے پیغمبروں کو بھیجا جب بھی، تو کیا ہوا؟ الا قول مترفوہا، ان کے خوشحال طبقے نے کہا. یہ جو اشرافیہ ہوتی ہے، یہ جو صاحب اثر افراد ہوتے ہیں، صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، جن کے پاس اختیار ہوا کرتا ہے، اس طرح کے مترفین نے، خوشحال لوگوں نے کہا، انا وجدنا آباءنا علی امتین، بے شک ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا، وانا علی آثارہم مقتدون، اور بے شک ہم تو انہی کے نقش قدم کی پیروی کریں گے. حالانکہ اس طبقے میں تو کچھ سمجھنے والے بھی لوگ ہوں گے، سوچ بچار کرنے والے بھی ہوں گے. ایک عوام الناس ہوتی ہے جو جس کے پیچھے چلتی چلی جاتی، مگر ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو انٹلیکچوئلس کا ہوگا، جو غور فکر کرنے والا ہوگا، سمجھ بوجھ رکھنے والا ہوگا، معاشرے کو لیڈ کرنے والا ہوگا. یہ اس طبقے کا بیان ہے. یہ بھی کیا کہتے تھے؟ ہم نے تو باپ دادوں کے طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کریں گے. کیوں یہ طبقہ اول آگے بڑھ کر پیغمبروں کی مخالفت کرتا تھا؟ بہت توجہ کیجئے گا. ہم جب قرآن میں پچھلے پیغمبروں کے واقعات پڑھتے ہیں، قال الملأ الذين كفروا من قومه، قال الملأ الذين كفروا من قومه، ان کی قوم کے سرداروں نے یہ کہا، جو کفر کرنے والے سردار تھے، ان کی قوم کے کفر کرنے والے سرداروں نے یہ کہا، بار بار یہ بات قرآن میں آتی ہے. پھر اللہ نے قرآن حکیم میں جو پیغمبروں کے واقعات کو بیان کیا، وہ ایک ہی جگہ بیان نہیں کیا ہے، بار بار ذکر آتا ہے. سورۃ الاعراف آپ پڑھیے، سورہ ہود آپ پڑھیے، سورہ شعراء آپ پڑھیے، سورہ قمر آپ پڑھیے، بار بار آپ کو قرآن حکیم کے مختلف مقامات پر یہ واقعات ملیں گے. کیوں؟ ہر دور میں پیغمبروں کی دعوت جاری رہی، اور اب آخری پیغمبر علیہ السلام کی دعوت جاری رہے گی قیامت تک. ہر دور میں یہ مترفین کا طبقہ، یہ با اثر طبقہ، صاحب اختیار طبقہ، یہ اول پیغمبروں کی مخالفت پر کھڑا ہوتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام کا دور ہے تو ابو جہل کو دیکھیے، ابو لہب کو دیکھیے، عقبہ بن ابی معیط کو دیکھیے، اور اس طرح کے مشرکین کے سرداروں کو دیکھیے، یہ مخالفت میں پیش آخر. کیوں؟ ان کی سمجھ میں یہ بات ضرور، اتنے سمجھدار تو تھے، یہ پیغمبر اللہ کے لیے پکار رہا ہے، ہمارے لیے تو نہیں پکار رہا. یہ سارے تو ہمارے باز گزار ہیں، یہ سارے ہمارے زیر تحت چلتے ہیں، یہ تو ہمارے حکم پر عمل کرتے ہیں. اور یہ پیغمبر کہتا ہے الہ تو اللہ کو مانو، بندے سارے برابر اس کے غلام ہیں، خالق اور مالک اور معبود تو اللہ سبحانہ وتعالی ہے. یہ جو پیغمبروں کی انقلابی دعوت تھی، جو تصور آج ہمارے ذہنوں سے اٹھ چکا ہے، آج ہمارا دین کا تصور بھی کیا ہے؟ چند نمازوں تک محدود ہے، چند اعمال تک محدود ہے، چند رسومات تک محدود ہے، اپنی انفرادی معاملات تک محدود ہے. نظام کے بارے میں سوچنا، اجتماعیت کے بارے میں سوچنا، اجتماعی گوشے جو نظام کے ان کے بارے میں سوچنا، ظلم و ستم کے خاتمے کی بات کرنا، عدل کے نفاذ کی بات کرنا، یہ عظیم اکثریت مسلمانوں کی بھلا چکی ہے اس تصور کو. لیکن یہ قربان جائیے اللہ کا کلام، اگر سمجھ کر اس کا بار بار مطالعہ کریں، مستقل اس کا مطالعہ کریں، ہر چند صفحات کے بعد حق و باطل کا یہ مارکہ آپ کو سجتا ہوا قرآن میں اس کا بیان دکھائی دے گا. ان مترفین کو، ان خوشحال طبقات کو، ان مفاد یافتہ طبقات کو خوب سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں. پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ بندے تمہارے غلام نہیں ہیں. یہ کس کے غلام ہیں؟ یہ اللہ کے غلام ہیں. تو ظاہری بات ہے جو آج کی زبان میں کہی, جو وٹیرا ہوگا, جاگیردار ہوگا, جس سے خون نچوڑ نچوڑ کر اپنی تجوریوں کو بھرا ہوا ہوگا, اس کو یہ بات اچھی لگے گی؟ کیا خیال ہے؟ وہ سب سے پہلے مخالفت کرے کہ یہ تو ہمارے مفادات پہ ضربے ڈالنے والی بات ہے. بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لانے کی بات, تو ہمارے مفادات تو گئے, ہماری چوہدراہٹیں تو گئیں, ہمارا جو جبر ہے وہ تو ختم, ہمارے جو مفادات ہیں وہ تو ختم. یہ اچھی طرح ابو جہل کو سمجھ آ رہی تھی. ورنہ معاف کیجئے گا, ابو جہل بھی خانہ کعبہ کی خدمت کرتا تھا, ابو جہل بھی پیسہ خرچ کرتا تھا, ابو جہل بھی حاجیوں کی خدمت کرتا تھا, پتہ ہے نا آپ کو. لیکن ابو جہل کو خوب سمجھ آ رہی تھی کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے. یہ 360 ختم, اور 360 ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی چوہدراہٹ ختم. کیوں؟ سارے عرب سے جو پیسہ آتا تھا ادھر نذرانوں چڑھاوے کے طور پر, کہ یہ بت کھاتے تھے اس کو, کس کی جیب میں جاتا تھا؟ ان سرداروں کی جیب میں جاتا تھا. تو ان کی سمجھتے تھے ہماری معیشت ختم ہو جائے گی. یہ پیغمبر کی بات کو اگر مان لیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہماری تو اکانومی بیٹھ جائے گی, ہم تو اکنامک کرائسس کے اندر آ جائیں گے. یہ سارے عرب میں ہماری قریش کی اور دیگر لوگوں کی کوئی حیثیت اگر ہے تو اس وجہ سے کہ ان کے بتوں کو ہم نے سنبھال کر یہاں پر رکھا ہوا ہے. یہ اتنا سادہ سی بات نہیں تھی کہ مٹی کے بنے ہوئے بتوں کے اوپر ان کو پورا یقین تھا, اتنی آسان اور سادہ بات نہیں تھی. ان کی پوری اکانومی اس کے ساتھ اٹیچ تھی. اللہ اکبر کبیرا. یہ ہے وہ پیغمبروں کی انقلابی دعوت کہ جو بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں لانے کی بات کرتی ہیں, اور جو مفاد یافتہ طبقہ ہوتا ہے اس کو خوب سمجھ آتی ہیں. تھوڑا سا نیچے آ جائیے, ہم مسلمان ہیں, یہ مسلمانوں کا ملک ہے, یہاں اسلام کے نام پر قربانیاں دے کر اس ملک کو ہم نے حاصل کیا. کیا آپ کی میری عوام اسلام سے دشمنی رکھتی؟ نہیں. برٹش کاؤنسل نے 3-4 سال پہلے کی بات ہے, ایک سروے کیا پاکستان میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اور پڑھے لکھے لوگوں میں, خاص طور پر یوتھ میں, نوجوانوں میں. 70-80% نوجوانوں نے اور پڑھے لکھے طبقات نے کہا کہ ہم اس ملک میں شریعت چاہتے ہیں. عام مسلمان معاذ اللہ وہ دین سے نفرت نہیں رکھتا ہے, دین سے محبت رکھتا ہے, بے عمل ایک الگ بحث ہے. مگر عام مسلمان سے پوچھا جاتا ہاں کہتا ہے شریعت آنی چاہیے. تکلیف کس کو ہے؟ کس کو تکلیف ہے؟ چور کی سزا نافذ ہو, اچھی بات ہے نا, اس سے پریشانی کس کو ہوگی؟ مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے؟ نہیں. کس کو ہوگی جس سے چوری کرنی؟ ڈاکوؤں کی سزا نافذ ہونی چاہیے, بڑی سخت سزا ہے قرآن میں, سورہ مائدہ کی آیت 33 میں, ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیا جائے. ہاں, یہ وہ کون ہیں جو اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت کرے, سرکشی کرے, یا گینگز کی شکل میں, گروپس کی شکل میں قتل و غارت گری کرے, لوٹ مار کرے. آج تو پورے پورے گینگز ہیں نا, بڑے بڑے بھتا خور ہیں, پورے پورے گینگز ہیں ان کے, اور نیچے سے لے کے اوپر تک احتساب اس کا ہوگا, ان کا نہیں ہوگا. ہاں, ایف آئی آر اس کی درج ہو سکتی ہے, گورنر کی درج نہیں ہو سکتی. احتساب کے لیے پولیٹیشنز کو لایا جا سکتا ہے, جرنیلوں کو نہیں لایا جا سکتا ہے نا. یہ نیچے سے اوپر تک ہے پورے, معاف کیجئے گا. تو قرآن کہتا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں, راہزنی کرنے والے, اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے, ایک سزا ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیا جائے ان کو, شخص شدید ترین, ایک ہاتھ اور پیر کو مخالف سن سے جو ہے وہ کاٹ دی جائے, سوری دے دی جائے, یا ملک بدر کر دیا جائے. باقی تفصیلات ہیں فقہی مسائل کی جس کے ذیل میں پڑھنی چاہیے. لیکن مجھے بتائیے, آپ اور میں سزا کے نفاذ کا مطالبہ کریں, تکلیف کسے ہوگی؟ جس سے چوت, جس نے ڈاکے ڈال لیں, جس سے قوم کو لوٹنا ہے, اسی پر قیاس کر سود کے خاتمے کی آپ اور میں بات کر رہے ہیں, کس کو تکلیف ہوگی؟ جنہوں نے تجوریاں بھر رکھی, یہ چھوٹے موٹے جو پی ایل ایس اکاؤنٹ لوگوں نے کھول رکھے ہیں وہ بھی اس کو تو غلط ہے, لیکن زیادہ بڑا تو سرمایہ دار طبقہ کماتا ہے اس کے اوپر, تکلیف ان کو ہے. بے حیائی کا خاتمہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ عزتیں لوٹ رہی ہیں, پامال ہو رہی ہے شہر اسکول کے اندر. میں کیا آپ کے سامنے کالجوں اور اسکولوں میں اور یونیورسٹیز میں ہونے والی حرکتوں کا تذکرہ کروں؟ آپ پڑھتے ہوں گے روزانہ اخبارات کے اندر, ہل جاتا ہے انسان کے اس مسلمان معاشرے میں یہ حرکتیں ہو رہی ہیں کہ میٹرک کا ایک لڑکا اور لڑکی 3 دن گھر سے غائب ہے, پتہ ہی نہیں کہاں چلے گئے, اور ایف آئی آر اس ڈر سے نہیں کٹوائی جا رہی کہ اسکول کا نام بدنام ہو جائے, ماں باپ بھی نہیں کٹوا رہے, عزت ختم ہو جائے گی, اور 3 دن سے غائب ہے پتہ نہیں کہاں پر. یہ بھی 3-4 ہفتے پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو بے حیائی کا خاتمہ ہونا چاہیے, ये जो सारे ढंडे कर रखे बेहयाई का तूफान दिखाने के, ये आप और मैं तो चाहेंगे खत्म होता कि इज्जत लूटने से पामाल हो। तकलीफ किसको होगी? उस सरमायेदार तबके को जो सब कुछ दिखाकर लोगों की ख्वाहिशात को भड़काता है और न जाने क्या कुछ बेचना चाहता है। मेरी बात वाज़े हो रही? ये हमारे माशरे का मसला है। शरीयत के खिलाफ बातें करने वाले, शरीयत के निफास के खिलाफ बातें करने वाले वही तबकात होंगे जिनके इस जालिमाना और बातिल निजाम के साथ मफादात वाबस्ता हों। आम मुसलमान तो चाहता है कि उसको मौका मिले कि अल्लाह और उसके रसूल अलैहि सलाम की तालीमात पर वो अमल करने के काबिल हो, इनफरादी जिंदगी में भी और इज्तिमाई जिंदगी में भी। ये कुरान किस्से नहीं बयान करता भाई, ये खुदा की कसम जिंदा कलाम है। ये आपके मेरे माशरे की तस्वीरें पेश करता है। अल्लाह वो निगाह, वो बसीरत, वो तलब और तड़प अता करे कि इस कुरान को हम अपने लिए महसूस करें। जैसे कि कुरान खुद कहता है, ये आयत तो आपको याद हो जानी चाहिए, सूरह अंबिया की आयत नंबर 10 है, 12 पेश की गई, लकद अनजलना इलैकुम किताबन फीह ज़िक्रुकुम अफला तअक़िलून, यकीनन हमने तुम्हारी तरफ एक किताब को नाजिल किया है जिसमें तुम्हारा अपना जिक्र मौजूद है, तुम्हारा बयान मौजूद है, तुम्हारे लिए रहनुमाई मौजूद है। तो देखना है ये तलब और तड़प हमें है कि मैं इस कुरान को अपने लिए मानू कि मेरे लिए। जैसे रोजाना रात को कौम पता नहीं कैसे कैसे टॉक शोज देखती है और कितना बेवकूफ इस कौम को बनाया जाता है और किस तरह इतना पहाड़ एक राई का बनाया जाता है और अगले दिन पता चलता कुछ भी नहीं हुआ और कौम के मसाइल नहीं हो रहे, लेकिन 3 घंटे के टॉक शोज उसमें पता नहीं कितनी गलत जबान इख्तियार इस्तेमाल होती है। इस सब की तरफ तो तवज्जो है, मगर अल्लाह के कलाम में खोलूं जो मेरे रब्बे कायनात की तरफ से खबरें आई हैं, अल्लाह ये ज़ौक हमें अता फरमाए, ये शौक हमें अता फरमाए, ये तलब हमें अता फरमाए, ये तड़प हमें अता फरमाए और वो निगाह अता फरमाए कि हम इसको अपने लिए महसूस करें और इससे रहनुमाई हासिल करें। पैगंबर क्या कहते? कौम के मुतरफीन ने, खुशहाल तबकात ने तो ये कहा, हमने तो बाप दादा को एक तरीके पर पाया, वह इन्ना अला आसारी मुक्तदून, और बेशक हम उनके नक्शे कदम की पैरवी करते हैं। आगे फरमाया, कौन अमल उजीतुकुम बिअहदा मिम्मा वजदतुम अलैहि आबाउकुम। पैगंबर ने कहा, जो भी पैगंबर पहले भेजे गए उन्होंने कहा कि अगरचे मैं बेहतर राह बताने वाला हूं उससे जिस पर तुमने अपने बाप दादा को पाया, तब भी तुम अपने बाप दादा की बातों पर और गलत बातों पर अड़े रहोगे। قالوا انا بما ارسلتم به كافرون, वो बोले बेशक हम तो इसका इनकार करने वाले जिसके साथ तुम भेजे गए। बेहतर बात पैगंबर कह रहे मैं पेश कर रहा हूं, तब भी तुम अपने बाप दादा की बात पर अड़े रहोगे। कहते थे अड़े रहेंगे, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, महाद अल्लाह। ये भी असल में दिल की चोरी की बात है। क्या मतलब? ये मिसालें भी पहले आ चुकी है, बहुत सादा सी हैं। हम में से जो नौजवान या जवान हैं उनके दादा ने तो मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं किया था भाई, किया था? स्मार्टफोन इस्तेमाल किया था? क्यों करते हो फिर? नहीं करो ना भाई। हम में से बहुत सो के दादा या परदादा ने तो एसी इस्तेमाल नहीं किया था, हम क्यों करते इस्तेमाल? ना करो। नहीं, हम कहते नहीं नहीं जी, उनको दस्तियाब नहीं था, हमें दस्तियाब हो गया। हमें पहले फोन, फिर सेल फोन, फिर स्मार्टफोन, अब ये फोन और वो फोन दस्तियाब है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने जनाब वो सफर किया होगा आम से ट्रेन पर, आम से गाड़ियों के ऊपर, हमें जरा 6 गाड़ियां दस्तियाब हो गई, हमें आज एयरप्लेन दस्तियाब हो गए, हमारी वसत भी तुम इस्तेमाल, यही कहते हैं ना भाई। तो अल्लाह के बंदों का कोई सही बात उन तक नहीं पहुंच सकी थी, जो भी उनसे खता हो गई अल्लाह उन्हें माफ करे। हमारे सामने तो सही बात आ रही है, कुरान अल्लाह का पेश हो रहा है, नबी की तालीम पेश हो रही है, क्यों इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, बाप दादा ने ये काम नहीं किया था, ये तो दिल का चोर है ना। अल्लाह की इताअत करने की बात आए तो कुछ और, दुनिया के मजे और सहूलियात को लेने और अय्याशियां करने की बात आए तो हम, क्योंकि दस्तियाब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये असल में दिल के चोर का मामला है, बात जरा तल्ख है लेकिन हकीकत कुछ ऐसी ही महसूस होती है। अल्लाह में हक की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसी आबाओ अजदाद की अंधी तकलीद, आबाओ अजदाद की ऐसी अंधी पैरवी कि अल्लाह और उसके पैगंबर के वादे अहकाम को छोड़कर उन्हीं की अंधी तकलीद और पैरवी की जा रही है, ये कुछ नहीं बल्कि मुश्रिकीन का तर्ज अमल था, ये माजी की गुमराह अकवाम का तर्ज अमल था, जिस तर्ज अमल की वजह से वो मबगूद हुए, अल्लाह का गजब उन पर नाजिल हुआ और आखरत की सजा इससे बढ़कर उनके लिए है। अल्लाह ऐसी अंधी तकलीद और पैरवी से हम सबकी हिफाजत फरमाए। फंतकमना मिनहुम, अल्लाह ने फरमाया बस हमने उनसे इंतकाम लिया। अल्लाह के अल्फाज देखिए जरा, फंतकमना मिनहुम, अल्लाह ने उनसे, ही टुक रिवेंज फ्रॉम देम, अल्लाह हू अकबर, इंतकाम। और ये अल्लाह की शान भी है, अजीजुल जुल्म इंतकाम, अल्लाह हू अकबर, कुल गलबा रखने वाला है اور انتقام لینے والا اللہ سبحانہ وتعالی. یہ لفظ کتنا بھاری ہے, اور جب اللہ انتقام لینے پر آئے, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ کی کتاب کو فراموش کرنے والے, پیغمبر کی دعوت کو رد کرنے والے, اللہ کی اطاعت سے فرار اختیار کرنے والے, اللہ کا کلام بھرا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے میں انتقام لیتا ہوں اور لوں گا. یہاں فرمایا کہ لیا, یہ دنیا کے عذاب کا بیان. فانتقمنا منہم, بس ہم نے ان سے انتقام لیا. فانظر کیف کان عاقبت المکذبین, بس دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. اللہ تعالیٰ برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ سے کلام ہو رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں. اچھا, باپ دادا کی صحیح پیروی کرو نا. پھر تمہارے آبا و اجداد میں تو ابراہیم علیہ السلام گزرے, وہ موحد, توحید پر کاربند, جنہوں نے اپنے وقت کے بادشاہ اور اپنی پوری قوم سے ٹکر لی, شرک سے اعلان براءت کیا, توحید کی دعوت بھی پیش کی, توحید کے تقاضوں پر عمل بھی کیا. تم اگر ان کو اپنے, تم اپنے آپ کو ان سے جوڑتے ہو, ان کی نسل میں قرار دیتے ہو, تو پھر صحیح پیروی کرو نا آبا و اجداد کی. تو اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ان مشرکین کو سمجھانے کے لیے ارشاد ہوا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ, اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا, وقومہ, اور اپنی قوم سے کہا, اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ, بے شک میں اس سے بیزار ہوں جن کی تم پرستش کرتے ہو, یعنی عبادت کرتے ہو. یا برات کا اعلان کیا. اہل علم نے لکھا, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی, جب ایک ماحول ہے کہ جہاں لوگوں کے عقائد غلط ہیں, لوگوں کا طرز عمل بگڑا ہوا ہے, اور ایک شخص الحمدللہ وہ صحیح رخ پر ہے اور وہ اپنے عقیدے کی حفاظت کر لے اور اپنے طرز عمل کو درست رکھ لے, تو یہ کافی نہیں ہے. دوبارہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے آپ کو توحید پر کاربند ہی نہیں رکھا, بلکہ اس کا اعلان بھی کیا, اور ان کے غلط عقائد اور ان کے غلط طرز عمل سے براءت کا اعلان کیا. پتہ چلا اکیلے اکیلے میں نیک بن کر مطمئن بیٹھا رہا ہوں, یہ کافی نہیں ہے. غلط کو غلط بھی کہا جائے اور غلط کا غلط ہونا ثابت کر کے اس سے روکنے کی بھی کوشش کی جائے. اسی کو ہم دینی اصطلاح میں ایک اور انداز سے اس امت کی ذمہ داریوں کے تناظر میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کہتے ہیں, نیکی کا حکم دینا, بدی سے روکنا. تو فرمایا کہ اننی براء مما تعبدون, میں بے شک اس سے بیزار ہوں, برات کا اعلان کرتا ہوں جو تم پرستش کرتے ہو. برات اللہ کو چھوڑ کر تم نے جو بتوں کو پرستش کر رکھی ہے, بتوں کی پرستش کر رکھی ہے, یہ تمہارے غلط عقائد اور غلط طرز عمل سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں. ہاں, الا الذی فطرنی, مگر وہ اللہ کے جس نے مجھے پیدا فرمایا, فانہ سیہدین, بے شک وہی جلد مجھے ہدایت بھی عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. کئی باتیں اس میں ہیں. پہلی بات, تمہارے معبودوں کی حقیقت کیا ہے؟ مٹی کے بنائے ہوئے بت. مشہور واقعہ یاد ہے نا, سورۃ الانبیاء میں ہم نے پڑھا, سارے بتوں کو پاش پاش کر دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, ایک کو چھوڑا تھا اور کلہاڑا اس کے گردن میں یا کندھے میں لٹکا دیا تھا. جب قوم واپس آئی, سورۃ الانبیاء میں تفصیل ہے, یہ کیا ہو گیا؟ کہا پوچھو اس سے, پوچھو نا اپنے بڑے سے, یہ بڑا جو باقی بچا اس سے پوچھو کس نے کیا. کہنے لگے ابراہیم تمہیں پتا علیہ السلام یہ بولتے نہیں. اللہ اکبر. اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, تُف ہے تم پر اے لوگو, اور ان پر جو تم اپنے اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو. یہ بیچارے بول نہیں سکتے, یہ سن نہیں سکتے, یہ دیکھ نہیں سکتے, یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے, ایسے جھوٹوں کو اور باطل کو معبود بنانے کا کیا فائدہ. واقعہ ذہن میں ہے. یہاں وضاحت کیا ہو رہی ہے؟ اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي, میں تو اس کی پرستش کرتا ہوں, اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا. خالق ہی معبود ہے, خالق ہی لائق ہے کہ جس کی عبادت کی جائے. اس کی سوا باقی ہر شے تو مخلوق ہے, اور مخلوق محتاج ہوتی ہے, اور محتاج کو خالق کا درجہ دینا, معبود کا درجہ دینا, کس قدر پرلے درجے کی گمراہی ہوگی. الا الذی فطرنی, بے شک وہ کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے, وہ خالق بھی ہے, وہ مالک بھی ہے, وہ رازق بھی ہے, وہ محافظ بھی ہے, وہی اس لائق ہے کہ اس کی پرستش کی جائے, اس کی عبادت کی جائے. فانہ سیہدین, بس بے شک وہی مجھے رہنمائی بھی عطا کرے گا. اس میں پیغمبر کی عاجزی کا بیان بھی, حالانکہ رب کے پیغمبر ہیں, رب کی طرف سے وحی آ رہی ہے, مگر عاجزی کس قدر ہے, رہنمائی وہی میری فرمائے گا. پیغمبر بھی اللہ کی ہدایت کے محتاج تھے, پیغمبر بھی اللہ کی ہدایت کے طالب تھے, حتیٰ کہ میں اور آپ دعا کرتے ہیں نماز میں سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم, ہر نماز کی ہر رکعت میں تلاوت ہم کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں. یہ ہمیں کس سے سکھایا؟ یہ ہمیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا. بارہا یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے, آپ نے حیات طیبہ کے آخری دن کی آخری نماز کی آخری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی ہوگی, اہدنا الصراط المستقیم مستقیم. جب اللہ کے پیغمبر جن کے ذریعے ہم پڑھ چکے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سورہ شورا کے آخر میں بے شک اے نبی آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائیں گے. جن کے ذریعے سے صراط مستقیم کی وضاحت و تفصیل ہم تک پہنچی وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی حیات طیبہ کی آخری نماز کی آخری رکعت میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا فرما رہے ہیں. میں اور آپ کتنے محتاج ہیں اندازہ کیجئے, میں اور آپ کتنے محتاج ہیں کہ اللہ سے ہدایت کا دل کی گہرائیوں سے سوال کرتے رہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور ہاں وہ جو خالق ہے وہی رہنمائی فرمائے گا, مخلوق کو مخلوق تو خود محتاج ہے. اگر زندوں میں سے بھی معاذ اللہ کسی کی پوجا پاٹھ ہو رہی ہے وہ زندہ بھی محتاج ہے کھانے کا اور پینے کا اور ہوا کا اور نہ جانے کتنی چیزوں کا. جو خود محتاج ہو وہ کسی کی کیا احتیاج پوری کرے گا, جو خود محتاج ہو وہ کیا کسی کی ضرورت پوری کرے گا, کیا کسی کی رہنمائی کر سکے گا. تو وہ اللہ میں اس کی پرستش اور عبادت کرتا ہوں جس سے مجھے پیدا کیا, فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ بے شک وہی مجھے رہنمائی بھی عطا کرے گا. اس جملے اس آیت میں بھی وہ شرک کی نفی کی جا رہی ہے اور ان مشرکین مکہ کو ڈروں بھی نہیں, یعنی اپنے اندر جھانک کر غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. یہ مٹی سے تراشے ہوئے بت جو تم نے اپنے سامنے کھڑے کر رکھے ہیں یہ کتنے کمزور ہیں. سورہ حج کے آخر میں آتا ہے یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, اور مکھی ان بیچاروں کے سامنے سے کچھ اچک کر لے جائے تو یہ واپس بھی چھوڑا نہیں سکتے, ایسوں کو پکارنے کا کیا فائدہ. وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون. اور ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو, اس توحید کے کلمے کو, اس توحید کی دعوت کو, اس توحید کے انتقاضوں کو, وجعلها ان کو باقی رکھا, کلمۃ باقیۃ فی عقبہ اپنی نسل میں باقی رہنے والی بات بنایا, لعلہم یرجعون تاکہ وہ رجوع کرتے رہیں. کیا مطلب؟ اس میں بھی دو تین باتیں ہیں. پہلی بات, پیغمبر علیہ السلام نے صرف اپنی ذات کی فکر نہیں کی اپنی اولاد کی بھی فکر کی ہے. یہی ابراہیم علیہ السلام ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہی ابراہیم علیہ السلام ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں, قال ومن ذریتی, اللہ کیا میری اولاد کو بھی یہ منصب ملے گا امامت کا, پھر آگے تفصیل بھی ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق, اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب, یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ پہلے پارے کے آخر میں آتا ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو اپنی اولاد سے پوچھا, جس میں یوسف علیہ السلام اور ان کے سارے بھائی بھی شامل, ما تعبدون من بعدی, اے میرے بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ عرض کی ایک معبود واحد کی, جو ابراہیم کا بھی معبود تو اسحاق کا بھی معبود اور جو ہم سب کا معبود اسی معبود واحد کی عبادت کریں گے. پیغمبروں نے یہ بھی بتایا کہ اپنی ذات کی اصلاح تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھنا, چاہے ماحول بگڑا ہوا ہے اور میں ٹھیک ہو گیا کافی نہیں, بلکہ اس بگاڑ کے خاتمے کی بھی کوشش کرنا اور جو غلط عقائد اور نظریات ہیں بہرحال اس کا رد بھی کر دیا جائے, اس سے اعلان براءت بھی کر دیا جائے. ایک دوسری بات, اپنی ذات ہی کی فکر نہیں کی اپنی اولاد کی بھی فکر کی ہے. اور اب جو مشرکین مکہ سے مخاطبت ہو رہی جن کو کہا جا رہا ہے تم باپ دادا ہی کی پیروی کرتے ہو, تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ جو ابراہیم علیہ السلام تمہارے آبا و اجداد میں گزرے ہیں ان کی دعوت تو توحید کی دعوت, ان کی تعلیم تو توحید کی تعلیم, انہوں نے تو پوری اپنی قوم سے, گھر والوں سے, وقت کے بادشاہ سے ٹکر تک لے لی اور آگ میں کود بھی پڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس کی رضا کی خاطر, تو اب تم کیوں ان کی پیروی نہیں کرتے ہو؟ یہ سب کچھ بھی مشرکین مکہ کو سمجھایا گیا. ہمارے سمجھنے کا معاملہ اس میں کیا ہے, ہم اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں؟ قرآن کہتا ہے سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پیغمبروں نے اپنی اولاد بھی مانگی تو صالح اولاد مانگی, ابراہیم علیہ السلام رب ہب لی من الصالحین, اے میرا مجھے نیک لوگوں میں سے اولاد عطا فرما, اور زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں مانگ رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ذریتن طیبہ, اے اللہ پاکیزہ اولاد عطا فرما. بھائی ٹھنڈے دل سے سوچئے, آج میں اور آپ ہم اپنی اولاد کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم نے کیا کیا لا کر دے دیا اپنے بچوں کو, ذرا چیک کر لیں جی, اسمارٹ فون اور سیل فونز اور پتہ نہیں وائی فائی اور انٹرنیٹ اور جناب ایل سی ڈی اور یہ اور وہ. ٹھیک ہے اس میں کچھ ضرورت کا استعمال ہوگا, اس سے ہم بحث نہیں کر رہے, مگر کیا واقعتاً ضرورت کا استعمال ہو رہا ہے؟ آج ان چیزوں نے بہت دور کے لوگوں کو قریب کر دیا. یہاں بیٹھ کر امریکہ والے سے بات کر رہا ہوں میں, آسٹریلیا والے سے بات کر رہا ہوں میں, افریقہ والے سے بات کر رہا ہوں, اور برابر میں ماں اور باپ بیٹھے ہیں, ان کے لیے ٹائم نہیں ہے میرے پاس. اللہ اکبر کبیرہ. ایک صاحب کہہ رہے میں ہاسپٹل کے بیڈ پہ لیٹا ہوا ہوں, میرے 750 فرینڈز ہیں جناب, واٹس ایپ پر کانٹیکٹس ہیں میرے, اور 2000 میرے فینز ہیں جناب فیس بک پر, یہ اور وہ, اور میرے ہاسپٹل کے بیڈ کے روم کے باہر کون بیٹھا ہوا ہے؟ میری بیوی, میرے دو بچے بیٹھے ہیں. اتنے دور کے لوگ قریب ہوگا, قریب کے لوگ دور ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اور جو حیا کا جنازہ نکل چکا ہے, جو بیڑا غرق ہو چکا ہے, جو تقدس گھر کے محرم رشتے داروں کا تقدس ختم ہو رہا ہے, خدا را کو غور کیجئے اس پر, محرم رشتے داروں کا تقدس ختم ہو رہا ہے. میں اس سے آگے نہیں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کیا دے دی ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں؟ آج ہمارے اسکولوں کالجوں کا ماحول کیا ہے؟ چیک کر لیجئے ذرا, آواز تو بلند کر لیجئے اگر پڑھائی رہے وہاں پر اپنے بچوں کو. کیا ماحول ہو رہا ہے؟ ڈانس بھی ہو رہا ہے, میوزک کی کلاسز بھی ہو رہی ہیں, اور جناب اب تو دیوالی بھی منوائے جانے کی بحثیں ہو رہی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یا کم از کم چھٹی دینے کی بات ہو رہی ہے. کس بات کی چھٹی دے رہے ہو بھائی؟ غیروں کے اور مشرکوں کے تہوار کے منانے کی چھٹیاں مسلمان بچوں کو دی جا رہی ہیں. کیا ہو کیا رہا ہے؟ ذرا سلیبس بھی کبھی چیک کر لیں کتنا زہر اس کے اندر آ رہا ہے. بھائی بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے ہمارا, وہ کارٹون پورا ٹیوٹر ہے, ساری چوری ڈکیتی اور جھوٹ اور بے حیائی اور فحاشی اور عریانی سب کچھ سکھانے کے لیے اکیلا کارٹون کافی ہے. اگر آپ کی نالج میں باتیں نہیں ہیں تو ذرا کچھ نوجوانوں سے چیک کروا لیجئے, میری بات پر آپ کو یقین آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اکیلا کارٹون کافی ہے. نہیں, ہم تو بچے کو تعلیم کے لیے ہم نے کمپیوٹر لے کے دیا, بچے کو لیپ ٹاپ لے کے دیا, اور ہم نے آئی فون لے کے دیا, اور ہم نے یہ لے کے دیا, اور ہم نے وہ لے کے دیا. ذرا تھوڑا سا چیک کر لیں, بہت زیادہ ہمارا ایک جنریشن گیپ آ گیا ہے, جنریشن گیپ آ گیا ہے. ہم خوش ہیں ہم نے اتنا مہنگا لیپ ٹاپ لا کے دیا, اتنا مہنگا لا کے کمپیوٹر دے دیا, اتنا مہنگا لا کے اسمارٹ فون دے دیا, اور وہ بہت ہی مہنگا پڑ جائے گا ہمیں. خدا را اس حیا کے حوالے سے توجہ کیجیے. ہماری بچیوں کا لباس کیسا ہے آج؟ ہماری شادی بیاہ کی تقاریب میں کیا ہو رہا ہے آج؟ دل سے ایک بات کہہ رہا ہوں, دلیل کوئی نہیں ہوگی میرے پاس, ان تقریبات کے باہر رسول اللہ تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم, اندر بلانا پسند کریں گے؟ یہ کیا کروا رہے ہیں آج ہم شادی بیاہ کے موقع پر؟ کھلا کھاتا پورا, پردہ تو گیا بھاڑ میں, بھاڑ کہتے گالی نہیں, بھاڑ کہتے چولہے کو, اب پردے کی دھجیاں بکھیر کے کیا ہو رہا ہے؟ وہ اسٹیپس بنائے ہوئے بینکویٹس کے اندر, وہ لڑکا اور لڑکی ہاتھ گلے میں ہاتھ ڈال کے ادھر آئیں گے, اور ساری قوم اس کے بعد جو وہ کھڑی ہوگی اسٹیج پر آ کر. کوئی حیا, کوئی پردہ, کوئی حجاب, کوئی شریعت کا پاس نہیں. کیا دے رہے ہم اپنی اولاد کو بھائی؟ اس اولاد نے کل آپ کے میرے خلاف کھڑے ہو جانا اللہ کے سامنے, اللہ اس باپ نے تو پیسہ بڑا دیا, تعلیم تو بڑی, کیا تعلیم دلوائی؟ اللہ کے کلام کی تعلیم, پیغمبر کے اسوہ کی تعلیم. تلخ باتیں مجھے پتا ہے, لیکن خدا را غور کیجئے, قبرستان پیچھے ہی ہے. آج میں اور آپ مر گئے تو کل ہم کیا جواب دیں گے اولاد کے بارے میں؟ کلکم راعین و کلکم مسئول رعیتہ, ہر ایک تمہیں سے راعی نگہبان اس کی اولاد کے بارے میں, اس کے زیر تحت جو ہے, معاف کیجئے گا, اس کے زیر تحت جو اس کے بارے میں سوال ہوگا. باپ ہے تو اولاد کے بارے میں, شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں, مادے کے تو غلام اور کنیز کے بارے میں, حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں. ان حکمرانوں سے بھی سوال ہوگا جن کو بڑا شوق ہے پھر چوتھی مرتبہ حکمراں بننے کا, جو جو صاحب اختیار ہے, چاہے وہ فوج میں کوئی ہو یا پارلیمنٹ کے اندر ہو یا عدالت کے اندر ہو یا کہیں, ہر ایک سے اللہ پوچھے گا, جس جس کا جہاں جہاں جتنا اختیار اللہ پوچھے گا, جو تمہارے زیر تحت تھے ان کو اللہ کا بندہ بنانا, محمد رسول اللہ علیہ السلام کو نمائندہ بنانا, ان کو آخرت کا طلبگار بنانا, اس کی فکر کی یا نہیں کی؟ تو پیغمبروں نے دعائیں کی ہیں, محنتیں کی اپنی اولاد کے لیے. آج جاتے جاتے بھی دنیا سے بیٹا کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بات ایک, اللہ کی عبادت کریں گے. مرتے دم تک پیغمبروں نے اولاد کی فکر کی ہے. حالانکہ اولاد وہ ہے جس کی بھی اولاد پیدا ہو چکی ہے, توجہ کیجئے گا, یعقوب علیہ السلام جب بیٹوں سے بات کریں تو بیٹوں کے بھی بچے تھے, تب بھی میرے بیٹوں کس کی میرے بات میں عبادت کرو گے؟ جب میں چلا جاؤں گا تو کیا کرو؟ ایک اللہ کی عبادت کریں گے. یہ پیغمبروں کا اسوہ ہے اولاد کے بارے میں. اور ہمیں اولاد سے بڑی محبت ہے نا بھائی, ساری کمائی کس لیے کرتے ہیں؟ اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے, تعلیم پوری کرنے کے لیے. دیکھ لیں کل کیا بن رہے ہیں ہمارے لیے, صدقہ جاریہ بن رہے ہیں یا کل اللہ کے ہاں ہمارے لیے وبال جان تو نہیں بن جائیں گے؟ بہت سخت بات ہے یہ, بہت بڑا مرحلہ ہے, بہت بڑا امتحان ہے. اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے, انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے, اور ہر دوسرے تیسرے جمعے سورہ منافقون کی آیات تلاوت کی جاتی ہے، رسول اللہ بھی کرتے تھے، اس سے کی جاتی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ تمہارے مال و تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. اللہ اس تعلق سے ہمیں محنت کی توفیق دے، ہم خود نیک بنیں، اولاد کی بھی، گھر والوں کی بھی فکر کریں، اور یہ پورا گھرانہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، رسول اللہ علیہ السلام کی پیروی کرنے والا ہو. تو جس اللہ نے چھوٹی سی دنیا میں ہمیں مختصر سے وقفے کے لیے جمع کیا، انشاءاللہ وہ جنت کی ہمیشہ کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے جمع فرما دے گا. اس جنتی فیملی کی تیاری آج مہلت ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم نے کرنی. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.